أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آپ سسٹر سے بریک سے واپس آ گئے. آپ لوگوں نے اپنی لبیک مارک کر لی. جی یہ چھوٹی چھوٹی مارک بھی ہمارے حق میں گواہی دے گی نا انشاءاللہ. تو اپنی ضرور لبیک مارک کریے کہ اللہ تعالیٰ میں آ گئی. جی انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کنٹینیو کریں گے. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو مکمل کر لی. انشاءاللہ اب ہم اگلی سورہ پہ چلیں گے. اس کا کچھ حصہ ہم آج کر کے ریسٹ انشاءاللہ ہم منڈے کو کنٹینیو کریں گے. کون سی ہے سورہ اس کے بعد کوئی سسٹر آپ بتائیں گے؟ جی سورہ فتح. جی تو انشاءاللہ ہم سورہ فتح کر کے پھر ہم آج اس کی کچھ آیتیں کر کے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل منڈے کو کریں گے. آپ نوٹس لینے کے لیے ریڈی ہو جائیے. ہم شروعات کی کچھ آیت کی تلاوت سن کے پھر تفسیر پہ چلیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 242 آیت نمبر 1-29 سورۃ الفتح. لیسن نمبر 242 آیت نمبر 1-29 سورۃ الفتح.
قرآن پاک کی 48 نمبر کی سورہ ہے. مدنی سورت ہے. 4 رکوع 29 یعنی 29 آیات ہیں. 568 کلمات ہیں. 2569 یعنی 2559 حروف ہیں. ترتیب کے اعتبار سے تو 48 کی ہے لیکن مدنی صورتوں میں 111 نمبر ہے. اور صورت کا نام ہی ہمیں اس کے بہت سارے مضامین کی خبر دیتا ہے. اور اس چیز پہ بھی اتفاق ہے کہ یہ صورت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھ جائیں گے تو ساتھ ہی یہ بات سمجھ آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہوئے تقریباً 6 سال ہو چکے تھے. صحابہ کرام جو مکہ سے بہت محبت کرتے تھے خاص طور پہ بیت اللہ کے حج اور عمرے کی وجہ سے, تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ مس کرتے تھے کہ ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں. اب نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ حجت ہوتا ہے, ایک قسم کی وحی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ آپ عمرہ کریں گے. جب آپ صبح اٹھے آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے, جس کو بھی ساتھ چلنا ہے وہ چلے. تیاری کا حکم دے دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑے ہی دن میں 1400 تقریباً 1400 صحابہ کرام جو تھے وہ تیار ہو گئے. خوشی بھی تھی, اب جیسے ہم بہت سال سے اگر حج یا عمرے پہ نہ جائیں تو ہمیں موقع ملے تو خوشی سے جائیں گے. بڑے جوش سے سب گئے, کسی قسم کی کوئی جنگ کی نیت نہیں تھی. احرام میں تھے, حدی کے جانور یعنی جو وہاں قربان کرنے تھے وہ جانور بھی ساتھ تھے, عورتیں بھی ساتھ تھیں, بچے بھی تھے. یعنی کسی طرف سے یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے. مسلمان مدینہ سے نکلے لیکن ابھی مکہ کے قریب ہی تھے. حدیبیہ نام کا ایک مقام ہے, وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے آپ کو روک لیا. خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی. اور اب جب دونوں جگہ ٹسل ہوتی ہے نا, تھوڑا سا ایک کولڈ وار, ایک جنگ کی کیفیت تو تھی. پھر پیچھے غزوہ بدر ہو چکی تھی, احد ہو چکی تھی, اور بھی جنگیں ہو چکی تھی, تو انہوں نے مسلمانوں کو روکا جی کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اور صرف مسلمان نہیں دوسرے لوگ بھی آتے تھے عمرے کے لیے, کسی کو وہ منع نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا کہ ہم پہلے آگے جا کے بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قاصد بنا کے, امبیسیڈر بنا کے بھیجا گیا کہ جا کے ان سے بات چیت کرے اور انہیں بتائیں کہ ہمارا مقصد یہاں جنگ کا نہیں ہے, ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں. جب مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان جو تھے وہ گئے تو پیچھے ایک افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اب اس دور میں بھی آج کی طرح قاصد کا قتل جو تھا یہ اعلان جنگ ہوتا تھا. یہ بہت ہی اس پہ تکلیف ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 1400 کے قریب جو تھے ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور اس درخت کے نیچے ایک بیعت لی گئی جس کو تاریخ میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے, کیونکہ تیاری تھی نہیں, ہتھیار پاس تھے نہیں, لیکن کہا کہ دیکھو ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے اور اس کے لیے جان بھی جا سکتی ہے, مال بھی, جو بھی ہے آپ تیار ہیں. اور حضرت عثمان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی یہ ساری بیعت ہوئی. اس کے بعد پتا چلا کہ وہ افواہ جھوٹی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا. اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ ادھر سے بھی آئے اور یہاں ایک پھر ٹریٹی ہوئی تھی, ایک معاہدہ ہوا تھا جنگ کا جس کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ ون سائیڈڈ قسم کی شرائط ماننی پڑی تھی. ساری وہ شرائط تھی جو مکہ والوں کے حق میں تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی. مثلا ایک اس کی شرط یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی, یعنی امن ہوگا, کوئی جنگ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد دوسری شرط اس کی یہ تھی کہ قبائل جو ارد گرد بھی رہتے ہیں مکہ میں یا مدینہ میں, ان کو خود ہی اجازت ہے جو جس کے ساتھ ملنا چاہے, مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے تو مل جائے, کافروں کے ساتھ ملنا چاہے تو اس کے ساتھ ملتے جائیں. پھر اگلی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے, لیکن اگر کوئی مدینہ سے مسلمان ہو کے مکہ جاتا ہے تو اس کو نہیں دیا جائے گا. یعنی بالکل مسلمانوں کے خلاف تھی شرط. پھر اگلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں. بڑی سخت شرط تھی, اتنا سفر کر کے آئے ہوئے. آج بھی دیکھیے مدینہ سے مکہ کا سفر 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں اچھی آرام دہ بسوں پہ, اور وہ بےچارے تو کہاں اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کر کے آئے تھے. لیکن ماننی پڑی, کہا کہ اس سال واپس چلے جائیں, اگلے سال تلواریں اپنے اندر رکھے ہوئے صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور عمرہ کرنے کی اجازت ان کو ہوگی. یعنی اس طرح کی کچھ بہت ہی زیادہ ایسی شرائط تھی کہ جس کو ایک انسان سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط کیوں مان رہے ہیں. پھر اس میں اور بھی کچھ شرائط تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس موقع پہ کہا اللہ کے نبی آپ یہ شرائط کیوں مان رہے ہیں, آپ کیوں ان سے دب رہے ہیں, کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں, کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر میں جانتا ہوں. یعنی عمر کہتے ہیں کہ اس موقع پہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تلخ کلامی کی یا تھوڑی سی اونچی بات کر دی, مجھے اس کا اتنا بعد میں ملال رہا کہ میں نے اس کے لیے کتنی نیکیاں کی کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے, میں نے روزے رکھے, میں نے غلاموں کو آزاد کیا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں نے ذرا سی اونچی بات کر دی ہے. بہرحال جب مسلمان بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس سفر سے واپس جانے لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام کھول دو. اب یہ واحد موقع تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے آپ کی بات سن کے کوئی ایکشن نہیں لیا. اتنا غم تھا اور درد تھا کہ دروازے پہ آئے ہوئے اور یہاں سے واپس چلے جائیں, کسی نے احرام نہیں کھولا. اللہ کے نبی اور ایک لیڈر کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات کہے اور اتنے اخلاص سے کہے اور پھر بھی کوئی نہ مانے. اللہ کے نبی اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اپنے حجرے میں چلے گئے. اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جب انہوں نے آپ کو بڑے رنجیدہ دیکھا تو کہا اللہ کے نبی آپ ہم نہ کریں. اصل میں یہ بڑے جوش میں تھے, ان کو شوق بہت ہے اس کام کا, اس لیے انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی. آپ ایسا کریں باہر جا کے آپ اپنا احرام کھول کے اور اپنے بالوں کو موڑنا شروع کر دیں, پھر دیکھیے یہ کیا کرتے. آپ نے کہا اچھا, اور واقعی آپ نے یہی کیا, باہر گیا, آپ نے اپنا احرام کھولا, اپنے بالوں کو موڑنے لگے. بس پھر صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی کام کریں اور ہم نہ کریں, یہ برداشت کی بات نہیں تھی. پھر تو صحابہ کرام اتنی تیزی سے ایک دوسرے کے بال اپنے موڑ رہے تھے, کیسے لگتا تھا کہ گردنیں موڑ دیں گے. وہیں جانوروں کو ذبح کیا گیا, اور قافلہ واپس پلٹا، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ فتح نازل ہو گئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس وقت پھر لوگوں نے جانا کہ یہ اصل میں اس فتح مبین کی خوشخبری تھی. تو اسی کا تذکرہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی. کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے. اور کیا کرے؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے. بڑی پیاری آیتیں ہیں. اے نبی، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی، حالانکہ ساری وہ شرائط مان کے جا رہے تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے. ون سائیڈڈ صلح تھی، جس کو کہتے ہیں نا جانبدارانہ قسم کی صلح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں یہی فتح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی صلح حدیبیہ بعد میں فتح مکہ کا سبب بنی. کیونکہ اس کی ایک شرط تھی کہ مسلمانوں اور کافروں کی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور اسی میں ایک یہ بھی بات تھی کہ جو بھی مسلمانوں کا ساتھ دے گا اور وہ دو قبیلے آپس میں اگر لڑیں گے تو نہ مسلمان ان کی حمایت کریں گے نہ کافر کریں گے. لیکن 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، سن 8 ہجری میں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انہوں نے کافروں کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا آپس میں لڑنا شروع کر دیا. قبائل تھے، ناموں میں آپ کو نہیں الجھانا چاہ رہی فی الحال. اب ہوا کیا کہ اصولاً مکہ والوں کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن انہوں نے غداری کی، انہوں نے اس قبیلے کا ساتھ دے دیا جن کی دوستی مسلمانوں کے ساتھ تھی. اب نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے سامنے بات آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ قریش نے وعدہ خلافی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا کہ آپ اب مدینہ پر لشکر تیار کریں، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خبر نہ ہو. یعنی یہ اتنا پیارا موقع ہے سیرت پڑھنے کا، اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، عملی زندگی کے کتنے پہلو سامنے آتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے وہاں جانے کی تب تک خبر نہ ہو جب تک میں مکہ والوں کے سر پہ نہ پہنچ جاؤں. چپکے چپکے آپ نے تیاری شروع کر دی، کسی کو نہیں بتایا ہم کہاں جائیں گے. اس سے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے، لیکن اس سفر میں آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس نیت سے جا رہے ہیں. پھر جب قریش کو پتا بھی چلا کہ مسلمان جو ہیں آنے کی کچھ تیاریوں میں سوچ رہے ہیں، انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ اب ہم سوری کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں ہوگا. میں کہتی ہوں صرف اس ایک واقعے کو آج کے مسلمان دیکھ لینا کہ کمٹمنٹ کر کے نہ نبھانا یا وعدہ کر کے توڑ دینا یا کسی کو کسی چیز کی امید لگا کے وہ نہ کرنا اسلام کی نظروں میں کتنا برا عمل ہے. تو شاید کبھی بھی کوئی مسلمان وعدہ خلافی نہ کرے. کیوں؟ کہ فتح مکہ ہوئی صرف اس بنیاد پہ تھی کہ مکہ والوں نے وعدہ توڑ دیا. آج دیکھیے مسلمان سب سے زیادہ ڈس آرگنائزڈ، سب سے زیادہ قانونوں کو نہ نبھانے والے، فیا راستے نکالنے والے، ہر چیز کا غلط رنگ نکالنے والے. حالانکہ اسلام کبھی اس چیز کو نقصان کرتا کہ مسلمان تو مسلمان ہے، کافر کے ساتھ بھی غدر کیا جائے. دھوکہ یا کسی کے رولز ہے اس کو فالو نہ کرنا، یا کسی کی کوئی بات ظاہر میں لگے کہ ہم بڑے اچھے ہیں اور بعد میں اندر سے انہیں کی جڑیں کاٹ رہے ہوں، اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک فتح کی خبر دی. اور صحابی اتنے پیار سے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اور اونٹنی پہ آپ کو پتا ہے کہ جو اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تو جھٹکے لگتے ہیں، اتنی جب چلتی ہے تو تھوڑی آواز آتی ہے. تو صحابی جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آیتیں نازل ہوئی تو جھٹکوں کے ساتھ آ رہی تھی، انا فتحنا لک فتحاً، یعنی ایک جوش اور ایک ایسا ولولہ تھا کہ اس وقت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کے اس فتح کے اندر کیا خبر تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کو جو پتا ہوتی ہیں وہ ہر ایک کو نہیں پتا ہوتی. آج بھی دیکھیے انسان دین کے کسی بھی کام میں نکلتا ہے نا، ہر بندے کو وہ بات نہیں پتا چلتی جو بعد میں آنے والی ہوتی ہے. تو عمل کی بات کیا ہے کہ جب ایک انسان کسی بھی کام میں لگے تو اس وقت تک مکمل طور پر اتباع کرے. جو چیز اس کو سمجھ نہیں آتی اس کے لیے یہ سوچ لے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے. اور اس کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے اور وہ سورت فتح ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان دب جاتا ہے حالات کی تحت لیکن اس میں خیر ہے. اس میں عملی زندگی کی بڑی رہنمائی ہے. شوہر بیوی کے معاملات میں کتنی خیر ہے اس معاملے میں. بعض دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ون سائیڈڈ مان رہے ہیں بات, شوہر کی زیادتی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میں مان جاتی ہوں چپ کر جاتی ہوں. آپ دب گئے لیکن اللہ اسی میں آپ کی فتح لے گا. جو عورتیں یا لڑکیاں تھوڑا سا اپنے حالات میں وقت کو دیکھ کے دب جاتی ہیں, ہاں بھی میری غلطی تھی, ہوتی نہیں لیکن تھی, مان لیا, کل اللہ اسی میں فتح مبین کرے گا. آج آپ کسی انسانوں کے سب مل کے بیٹھے ہیں, دو لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میرا قصور نہیں لیکن جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ خاموش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا دل ایمان سے بھرتا ہے. ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جو بندہ جھگڑا ختم کرتے ہوئے حق میں ہوتے ہوئے بھی حق سے پیچھے ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے گا. من تواد اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے, اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے. اور یہ چیز ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے سیکھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی, لیغفر لک اللہ, تاکہ اللہ معاف کر دے, ما تقدم من ذنبک, جو آپ کی اگلی و ما تاخر, پچھلی لغزشیں. اب یہ کون سی لغزشیں تھیں؟ یہ بہت ہی مس انٹرپریٹڈ آیت ہے. بہت سارے لوگوں نے, آپ اپنے گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوں, آپ دیکھیے بعض لوگوں نے اسے ایک آیت سے اس طرح ترجمہ کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ تاکہ آپ لوگوں کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کریں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, ابھی دوبارہ مجھے پتا تھا میں نے یہ پڑھانا ہے. یہ قرآن میرے کسی کا رکھا ہوا تھا تو اس کے اندر ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت دے دی ہے کہ آپ لوگوں کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیں. اور تفسیر کیا پھر ہو گیا, خود ہی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہ نبی کے گناہ کو معاف کر دیا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبی کا گناہ کہاں سے آتا ہے, یہ کون سے گناہ ہیں؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں اگلے اور پچھلے, تو نبی کے گناہ کیا ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ جس کا جتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے نا, اس کی ہلکی سی خطا یا لغزش بھی جو ہوتی ہے نا, وہ غلط شمار ہوتی ہے. اس کو فقہ میں کہا بھی جاتا ہے کہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی جن کو اللہ اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے, ان سے ہلکی سی لغزش بھی جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ پکڑ ہوتی ہے. ہمارے ہاں آپ نے ایک بات سنی ہوگی, معروف ہے کہ عالم کی غلطی عالم کی غلطی ہے, یعنی ایک علم والا جو غلطی کرتا ہے نا سارے عالم کی غلطی ہے. پھر اس طرح یہ بھی بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہل کو بار بار چھوڑے گا اور عالم کو بار بار پکڑے گا. مطلب کیا ہے کہ نبیوں سے بھی بعض دفعہ اپنے فہم یا اجتہاد کی بنیاد پہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس پہ ان کو ویسا نہیں کرنا چاہیے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہے, ایک موقع پہ عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی تھے, نبینا تھے, وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہوئے جب آپ کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے, اور اللہ کے نبی اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں, پگھل جائیں, ان کو بتائیں. اتنے میں ایک نبینا صحابی باہر سے آئے اور انہوں نے آ کے سوال پوچھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے اس سوچ سے کہ یہ تو اپنا ہی بندہ ہے نا, جیسے آپ اپنے بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں چپ کرو, آپ کو پتا یہ کہاں جائے گا, اس وقت میں دوسرے پہ کام کر رہا ہوں, میں اس کو بلاؤں. تو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم کی بات سن کے تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا. اب اللہ کو یہ آپ کی بات پسند آئی, سورت عبس نازل ہو گئی کہ عبس وتولى اللہ انجا غلاما وما یدریک اللہ یتزکى, کہ ابس و تولا یعنی آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ آپ کے پاس ایک نابینا کیوں آ گیا. آپ کو کیا پتا کہ یہ نابینا آپ کی بات سن کے زیادہ عمل کر لے گا اور یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ بات نہیں سنیں گے آپ کی. تو یہ غلطی تھی نا, خطا تھی. پھر اسی طرح بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے, کیونکہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں, یہ اسلام کے خلاف اور بھی سازشیں کر کے بعد میں نقصان دیں گے. لیکن اللہ کے نبی کا دل نرم تھا, آپ نے کہا نہیں اب ان کو نہیں مارتے, فدیہ لے کے ان کو آزاد کرتے ہیں. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ معاف کر دیں گے. لی یغفرا کے اندر جو لام ہے نا, یہ لام تعلیل کا ہے, علت کا, یعنی وجہ بتائی گئی کہ یہ فتح مبین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے. اور یہ گناہوں کی مغفرت کا بھی سبب ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا, جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر عظیم بھی دیا اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بنا. تو پتا کیا چلا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے. یہ کون سی نعمت ہے؟ اسلام کی نعمت، یعنی پھر لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام پہ آئیں گے، اور جتنا لوگ اسلام کی طرف آئیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے صدقہ جاریہ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ اس کام کو شروع کرنے والے تھے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ پر چلا دے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس نیکی کے کرنے میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام کروائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کے نازل ہونے کا بہت گہرا اثر ہوا. آپ دیکھیں کہ ہم تو ان آیات کو بس پڑھتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سینہ مبارک پہ اترتی تھی. آپ سوچئے کہ ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا اتنی کڑی شرطیں طے کرنے کے بعد. میں نے تو آپ کو صرف چند شرائط بتائیں، ٹوٹل 10 شرائط تھی، اور واقعی ان میں سے پھر اگلے سال عمرۃ القضاء کیا بھی گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی کہ جو اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے نازل ہونے کے وقت ہوا تھا. زید بن اسلم ایک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر یعنی حدیبیہ میں تھے اور حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے. رات کا وقت تھا، حضرت عمر نے آپ سے پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا، حضرت عمر نے پھر پوچھا تو بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر تیسری بار پوچھا تب بھی آپ نے جواب نہ دیا. آخر حضرت عمر اپنے بارے میں کہنے لگے، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے تین بار عاجزی کے ساتھ رسول اللہ سے پوچھا لیکن آپ نے ایک بار بھی جواب نہ دیا. ذرا سوچے، ہم ایک بار تین دفعہ پوچھیں اور اگلا جواب نہ دیں تو ہم کہیں گے اچھا نہیں تو نہ سہیں، دیکھیں گے اب کام پڑے گا تو بلائیں گے ہمیں، ہم نہیں آتے. کتنی عاجزی تھی، پوچھ رہے ہیں اور وہ پوچھ یہی رہتے کہ اللہ کے نبی یہ کیوں مان رہے ہیں آپ یہ باتیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. اس کے باوجود اللہ کے نبی کو برا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور لوگوں سے آگے نکل گیا، مجھے خطرہ تھا کہ اب میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا. اتنا ڈرتے تھے کہ دیکھنا ابھی میرے بارے میں آیتیں اتریں گی کہ یہ اللہ کے نبی کے آگے ذرا تھوڑی اونچی آواز سے بول رہے ہیں تو اس سے پہلے میں آگے نکل جاؤں. ابھی تھوڑی یہ دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے ہی بلا رہا تھا. میں ڈر گیا کہ شاید میرے بارے میں قرآن اترا. دیکھیے یہ ہوتا ہے اندر کا ڈر، اور یہ ایمان کے ساتھ بڑھتا ہے. ہم تو گناہ کر کے بھی دن دناتے ہیں نا، میں نے کیا کیا، اوروں سے اتنا اچھا ہوں، لوگ اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، اگر ایک نہ بھی کیا تو کیا. یہ سٹائل نہیں تھا ان کا، کہتے ہیں آواز سن کے میں تو ڈر گیا. پھر آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے. پھر آپ نے یہ سورت پڑھی، اِنا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ بھی صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت سہل بن حنیف ہے، کہتے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے جب آپ نے مشرکین مکہ سے صلح کی. اگر ہم لڑنا مناسب سمجھتے تو لڑ سکتے تھے. حضرت عمر آئے اور آپ سے کہا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ آپ نے کہا ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہے. کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں. حضرت عمر کہنے لگے، تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ دیکھیے آج کے دور کو ذرا سامنے رکھیے، حضرت عمر اس چیز کو ذلت سمجھتے تھے کہ دب کے صلح کر لی جائے، حالانکہ اس کی خیر نکلی. اور آج تو ہم دیکھیں کہ ہم تو اتنی بڑی بڑی شرائط مان لیتے ہیں غیر ملکوں کی. ہمارا تو بچہ بچہ گروی رکھا ہوتا ہے، پھر ہم ہل نہیں سکتے، سیدھا بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں پہلے اجازتیں لینی پڑتی ہیں، ہم کس کس معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے دین کو ذلیل کرنا ہے اور ایسے ہی مدینہ چلے جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے، یعنی ان کا فیصلہ کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، رسول میں ہوں تم نہیں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہ کرے گا. حضرت عمر غصے کی حالت میں لوٹ گئے مگر قرار نہ آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول وہ ہیں تم نہیں، اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس وقت سورت فتح نازل ہوئی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر کی. تو بات یہ ہے کہ ضرورت ہے اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنے کی. پھر ایک اور صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا اس وقت آپ یہ سورت دہرا دہرا کر خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے. کتنے دو سال بعد، یعنی سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے سفر سے واپسی پر نازل ہوئی، اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ بڑے خوشی کے ساتھ چپڑ رہے تھے، تو بہرحال پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ خیر نکلی نا، اگر بالفرض مسلمان اس وقت چلے جاتے، ذرا سوچئے، میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے لے کے پھر آگے جانا چاہوں گی، بالفرض مسلمان کہتے ہیں نہیں جی آج کر کے جائیں گے، زندگی موت کا مسئلہ ہے جی، یہ عزت بےزتی کا مسئلہ ہے، آج ہم بےزتی سمجھتے ہیں ان باتوں کو، آئے ہیں تو ایسے ہی چلے جائیں، ہم تو ذاتی مسئلوں میں چھوٹے چھوٹے شادی منگنی بیاہ میں ان باتوں میں لڑ لڑ کے آ جاتے ہیں، اگر مسلمان اس وقت زبردستی کرتے نتیجہ کیا نکلتا؟ سوچے مسلمان اپنے ملک سے دور، مدینہ کتنا دور ہے، تقریباً 500 میل کا فرق ہے، ہتھیار ان کے پاس کوئی نہیں، تیاری ان کی کوئی نہیں، مکہ والے پہلی بات ہے ان کے پاس اسلحہ موجود، دوسری بات اپنے گھر میں تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، اس وقت یہ 1400 بھی ختم ہو جانے تھے، اور اس میں بڑے بڑے ایمان والے ساتھی تھے، نتیجہ کیا ہوتا؟ ریئیکشن، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، انتشار پھیلتا، پھر اس کے نتیجے میں دونوں جگہ جھڑپیں ہوتی، اسلام ایسی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، جہاں بات آنے لگے، یہ آپ کی زندگی کے مسئلے ہوں، یہ خاندانی مسئلے ہوں، یہ سیاسی، یہ ملکی گروہی مسئلے ہوں، جہاں دو لوگوں کا آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگے نا، تو اسلام کہتا ہے تم پیچھے ہو جاؤ، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، ایک آپ کو مارنا چاہتے نا تالی آپ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، اکیلا بجاتا ہے تو بجاتا رہے، اسلام اسی سے ہوتا ہے۔ پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ایک تو بہت ہی زیادہ تکلیف کی چیز ہو گئی کہ اس کی ایک شرط جو ابھی ہم نے دیکھی کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آتا ہے نا تو اس کو مسلمان قبول نہیں کریں گے، اب سوچے ذرا، اتفاق دیکھیے کہ ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا، ابھی ریٹن پورا نہیں لکھا گیا تھا، زبانی ہو گیا، اتنے میں ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیاں پہنے ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے، کون تھے؟ مکہ میں تھے، مسلمان ہوئے، انہی کا باپ تھا جو کافروں کی طرف سے اس معاہدے کو لکھ رہا تھا، سہیل بن عمر اس کا نام تھا، اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں زنجیروں میں ڈال کے اس نے باندھا ہوا تھا، جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آئے ہوئے ہیں تو کسی طرح ابو جندل جو تھے اپنی زنجیریں توڑوا کے آ گئے، اب جب مسلمانوں کے پاس ہے، باقی صحابہ کرام کے دل میں بھی بہت تکلیف ہوئی، ان کی حالت دیکھ کے، ان کو زنجیروں میں بندھا دیکھ کر کہ ابو جندل آ گئے، لیکن سہیل بن عمر اور دوسرے قریشیوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، آپ نے ابھی کہہ دیا کہ کوئی کالا سے مسلمان ہو کے آئے گا تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے، حالانکہ اس وقت تک ابھی لکھی ہوئی بات نہیں ہوئی تھی، اگر اللہ کے نبی چاہتے یا دوسرے لوگوں کا ریئیکشن دیکھ کے آپ کہتے نہیں جی نہیں رو، لیکن آپ نے بات نبھائی، دیکھیے اللہ کے نبی کتنے وعدے پورے کرنے والے تھے، آپ نے کہا کہ نہیں ابو جندل صبر کرو، اللہ کے نبی آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا، جنہوں نے پہلے بیڑیوں میں باندھا ہوا ہے کیا وہ مجھے اب چھوڑیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اور آپ نے ان کو واپس کر دیا، وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، آپ سوچیں کہ کتنی مشکل بات ہوتی ہے ایسے وقت میں مسلمانوں کو صبر کرنا، لیکن اللہ نے اس میں سے کیا خیر نکالی، جب واپس گئے ابو جندل، باپ نے جا کے اور سختی کی، یعنی جو ہنٹرز کے ساتھ کوڑوں کے ساتھ مارتے تھے، مقرر کیا کہ اس کو مارو، کہتے ہیں کہ 300 کے قریب جلاد ایک با ایک کر کے مقرر کیے جاتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ آخر خود تھک جاتے تھے، کہتے تھے کہ ابو جندل تمہیں درد نہیں ہوتی، ہم تمہیں اتنا مارتے ہیں اور تم آہد آہد اور تم دین سے نہیں ہٹتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے تھے اچھا تم نے سننی ہے میری وجہ، اور میں تمہیں سناتا ہوں، وہ بیٹھتا اس کو اسلام کی تبلیغ کرتے، اور وہ جلاد مسلمان ہو جاتا، وہ مسلمان ہوتا پھر دوسرے کو بلاتے، تیسرے کو بلاتے، اور اس طرح ان کے مکہ میں رہنے کی وجہ سے اتنی تیزی سے مکہ میں لوگ مسلمان ہونے لگے، ایک اور صحابی بھی تھے ابو بصیر ان کا نام تھا، وہ بھی کسی طرح مسلمان ہو کے جانا چاہ رہے تھے لیکن نہ ہوئے، بالآخر یہ دونوں ابو جندل اور ابو بصیر دونوں مل گئے، اور انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ رستہ جو مدینہ کو جاتا تھا وہاں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جو قافلے گزرتے ان کا مال یہ لوٹتے، جس سے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، لیکن ان دونوں کی وجہ سے وہاں ایک کثیر تعداد لوگوں کی مسلمان ہوئی، خیر نکل آئی نا، باقی رہ گیا اگر مسلمانوں میں سے مثال ہے مدینہ سے کوئی مسلمان ہو کے کافر ہو کے مکہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا کرنا تھا، پہلی بات ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، ایک دفعہ کوئی اسلام لے آتا تھا تو دوبارہ تو وہ نہیں جاتا تھا اس میں، اور دوسری بات اگر کوئی چلا جائے تو اچھا چلا جائے, کیونکہ وہ مدین مسلمانوں میں رہے گا تو وہ فتنہ ہی پھیلائے گا نا. تو حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کو سکھاتا ہے, اور باتیں پڑھ کے ہمارے بھی دل میں اس کی بات آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بات سکھائی تھی وہ بالکل سچ تھی کہ یہ فتح ہی ہے, اصل میں یہی فتح مبین ہے. پھر یہ دیکھے لی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کے اندر ایک چیز دیکھیے گا کہ ذنب ذنوب, یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے, ذنب واحد ہے, ذنوب اس کی جمع ہے. ہر اس فعل کو ذنب کہتے ہیں جس کا انجام برا ہو, اور ہر وہ کام جس کے نتیجے میں مذمت ہو. یہ بالکل چھوٹی بڑی لغزشوں کوتاہیوں پہ سب کے اوپر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لہم علیہ ذنب فاخاف یقتلون, میرے ذمہ ان کا ایک گناہ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. اسی طرح اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اف اللہ ان کلیما ازن تلحم 42 آیت سورت توبہ کی, کہ اللہ تجھے معاف کرے تو ان کو اجازت کیوں دیتے ہو. پھر آپ کو تھا کہ جب آپ کو یہ خوشخبری ملی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام کو آپ کوئی حکم دیتے تو ایسے کاموں کا دیتے جنہیں وہ بآسانی کر سکتے. صحابہ کرام عرض کرتے ہم آپ جیسے نہیں, آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس بات پر آپ غصے میں آ جاتے اور غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہوتے اور فرماتے سن لو, میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور جاننے والا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی کو فخر نہیں کیا کہ دیکھو اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. آج بھی ایک بات لوگ جہالت کی وجہ سے کسی دوسرے کو نیک کہہ دیتے ہیں. جی آپ بڑے نیک ہیں اور نیک لوگوں سے دعا کرانی چاہیے. آپ کو کس نے کہا کوئی نیک ہے, اور آپ کو فتویٰ دینے کی کس نے اجازت دی؟ کبھی کسی انسان کے بارے میں ایسا نہ کریں. ان کو کیا پتہ ایک بندے کے اندر کتنے گناہ ہیں. ہر بندہ اپنے حالات کو جانتا ہے, اور کسی انسان کو کسی انسان کے بارے میں گمان تو کرنا چاہیے, لیکن جب آپ اس کو فتویٰ دینے لگے تو یہ بڑی بری بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور آپ کو سیدھے راستے پہ رکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اور زیادہ عبادت کرنے لگ گئے. ہم ہوتے تو ہم کہتے وہ ماشاء اللہ سارے گناہ معاف ہیں, کھل کے کرو. کھل کے کرنے والے نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ تہجد کی نماز میں اتنا زیادہ قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں تڑخ جاتے, آپ کے پاؤں سوج جاتے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, اللہ نے آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے اگلے پچھلے. تو آپ نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ اللہ نے میرے معاف کیے تو میں تو اس کے شکرانے میں اب نفل پڑھتا ہوں کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے. پھر آپ کا جسم آخری عمر میں فربا ہو گیا, یعنی تھوڑا موٹا ہو گیا, تو آپ یہ نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے. جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو کر کچھ قرأت فرماتے پھر رکوع کرتے. یعنی جتنا لمبا قیام تھا وہ بیٹھ کے پڑھ لیتے, پھر رکوع سے پہلے کھڑے ہوتے, تھوڑا سا پڑھتے, پھر رکوع کر کے تو سجدہ کرتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چار احسانات کیے, آپ کی آئندہ کی گناہوں کی لغزشوں کی معافی, پھر یتم نعمتہ علیک نعمت پوری کی, اور وہ کیا تھی کہ اس کے بعد اب مسلمانوں پر کوئی ہنگامی فضا مسلط نہیں ہوگی, امن چین ہونے لگا. اب حدیبیہ کے بعد حالات بدل گئے تھے, اور مکہ فتح ہوا پھر تو خیر بات ہی ساری فرق ہو گئی, تو خوف ختم ہو گیا, اللہ کا کلمہ بلند ہوا. اور یہدیہ کا صراط مستقیمہ سے کیا مراد ہے کہ فتح و کامرانی کا راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے, فتح مبین کے لیے راہ کھل گئی, دشمن مغلوب ہو گئے, اسلام جو تھا وہ آگے آنے لگا. اور اسی طرح چوتھی چیز کیا ملی, وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست نصرت عطا کرے گا. اس سے مراد ایسی مدد جو بظاہر دشمن کو اپنی فتح نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہی اس کی جڑ کاٹنے والی ہے, مغلوب کر دینے والی. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معاملات کیے. حدیبیہ کے موقع پہ کچھ معجزات کا بھی وقوع ہوا تھا. مثلا جب مسلمان جمع ہوئے تو لشکر تقریباً 20 دن تک یہاں کھڑا رہا. اب آپ کو پتہ ہے وہاں پانی کی کمی اور ساری چیزوں کی مشکل تھی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ لوگ سخت پیاسے ہو رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک چاگل تھی, ایسی ہوتا ہے نا ایک جیسے پیالہ یا گلاس, کہتے ہیں کہ آپ نے اس پہ سے وضو کیا لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں نہ پینے کے لیے، جس برتن میں آپ نے وضو کیا تھا تو اس میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس کے بعد آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، یعنی یہ اتنا بڑا میریکل ہے کہ آپ کی انگلیوں سے اتنا پانی نکلا، آپ نے کہا کہ صحابہ کرام سے کہ آپ وضو بھی کر لو، جس کو پینا ہے پی لو، اور کہتے ہیں 1500 کے قریب لوگ تھے، سب نے وضو کیا، سارے فریش اپ ہوئے، پانی پیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 100,000 بھی ہوتے لوگ تو ہمیں کافی کرتے، جب سارے لوگ جو ہیں وہ پسراب ہو گئے، اللہ کے حکم سے پانی بند ہو گیا، جسے بخاری کی روایت ہے، یہ آپ کے معجزات میں سے تھا. پھر اسی طرح حضرت برا بن عازب سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حدیبیہ میں ہمارے ساتھ جب 1400 کے قریب لوگ تھے اس سے زیادہ، تو ایک کنواں تھا، اس کے اندر پانی نیچے اتر چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے کہ پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اندر سے جا کے پانی کا ایک ڈول لے آؤ، چھوٹا سا ڈول لائے، اس میں آپ اپنا لعاب ڈالا، کہا کہ اس میں ڈال دو اور کچھ دیر کے لیے اس میں سے پانی نہ نکالنا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی اس کنویں میں اتنا پانی آ گیا کہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں، اور یہ صرف نبی تک تھی. اب آج کہیں کہ کوئی بزرگ یہ کچھ کرے، نہیں کر سکتا، نبی کا مقام جو ہے وہ الگ ہے. آپ اسی موقع پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے بارش بھی ہوگی، یعنی آپ دیکھیں وہاں جہاں ڈیزرٹ اور بارش نہیں ہوتی، اس موقع پہ بارش ہونے لگی. تو زید بن خالد جوہنی ہیں، کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں آپ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کہ آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے، یعنی انداز کتنا پیارا ہوتا تھا آپ کا، تم جانتے ہو کہ تمہارا پروردگار اللہ عزوجل کیا فرماتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج صبح میرے کچھ بندے مومن ہوں گے اور کچھ کافر ہوں گے. وہ کیسے؟ کہا جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی وہ تو مومن ہے اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں نچتر میں داخل ہونے سے ہوئی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کا وہ مومن ہوا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے، یعنی اس دور میں یہ رواج تھا، کہتے تھے یہ بارش ہوتی نا یہ ستاروں کی دیویاں ہم پہ کرتی ہیں، فلاں ستارہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بارش برساتا ہے، حالانکہ بارش تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایمان افروز واقعات ہیں جو اس سفر میں ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے ملتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی قرآن پاک کی کوئی ایسی آیات آتی ہیں جس میں سیرت کا دخل ہو تو بس میرا تو دل چاہتا ہے کہ پھر تفسیر سے ساتھ ساتھ سیرت شروع کروا دی جائے، اور جو اس عملی پہلوؤں کو سامنے لانے کا مزہ آتا ہے نا وہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. ایک دفعہ یہاں تلاوت سنیں گے.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، الحمدللہ تو ہم نے اپنی ایک نئی سورہ بھی سٹارٹ کری، اور سورۃ الفتح اپنے نام سے ہی کتنی زبردست ایک میسج رکھتی ہے. تو کیا بات سیکھی ہم نے؟ جلدی سے لکھیں، ایک ایک لائن شیئر کریں تاکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی کلاس میں چوٹ کریں. جی، اتنی جو ابھی تک ہم نے آیات پڑھی ہیں تو اس سے کیا بات سیکھی ہے؟ جلدی سے لکھیے. ایمان کے ساتھ ہمیشہ کامیابی ہے، اور اس چیز میں اگر ہم یقین رکھ لیں تو ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں. ادروائز جب یہ یقین شیک ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہے نا؟ اڈے کمز آفٹر نائٹ. بالکل بالکل صحیح. اور کوئی اگر مشکل وقت ہے بھی تو وہ گزر جاتا ہے نا، ہے نا؟ کہ آپ دیکھیں کہ ہماری بھی ہم سب کی زندگی میں ایک سا حال نہیں رہتا, لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں یہ سب بھی ہو چکا ہے. حق کے راستے میں استقامت سے کامیابی ہے, بالکل ٹھیک. اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ پر یقین لازمی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین میں اسٹرانگ کریں. کمٹمنٹس کو نبھانا ہے, صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں آتی ہیں, بالکل ویری گڈ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہوگا, بالکل صحیح آپ نے لکھا. الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان کرے. جی سسٹر رضوانہ کا ہینڈ ریز نظر آ رہا ہے ابھی, آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ یس سیڈ فرام اللہ سبحان تعالیٰ وین خاموشی ٹو فنش جھگڑے. جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے جب ہم خاموشی کے ساتھ میں کام کرتے ہیں. یعنی کہ بجائے تھی کہ ہم برائی کے جواب برائی سے دیں, صبر کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ میں دیں, تو ظاہر ہے کہ اس سے بات بہت زیادہ بینیفیشل ہو جاتی ہے, رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. سم ٹائمز یو وانٹ بٹ اٹس ناٹ گڈ فار اس ایٹ دیٹ ٹائم. صحیح بات ہے کہ ہم سب اگر حکمت سمجھ جائیں, کوئی مشکل آئے اس میں بہت سارے پہلو تلاش کریں کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی, یا مجھے میرے صبر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے, یا میرے گناہوں کی گناہوں سے مجھے پاک کیا جا رہا ہے. سو دیئر سو مچ ٹو تھنک لائک دی صحابہ وانٹڈ دی عمرہ. جی بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بہت بڑی چیز پلان کر رکھی تھی آگے. اللہ کے لیے جو چھوٹا بنتا ہے وہ اس کو بڑا کر دیتا ہے. جی بالکل, یہ تو ہمیں ایک حدیث سے بھی پتا چلتا ہے نا. سو الحمدللہ رب العالمین. خوبصورت سورہ ایک اور ہم نے سٹارٹ کری ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کا جو کمپلیٹ باقی آیات ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پوری کریں گے. ٹھیک ہے, وکٹری واز ان پیشنس اللہ کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بس یہی ہم بھی کنکلوڈ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.